والحاصل أن النذر المعين شريك لرمضان في بعض الأحكام ولقضاء رمضان في بعض آخر فألحق بأيهما شئت. کہتے ہیں حاصل یہ ہے کہ نذر معین رمضان کے ساتھ شریک ہے بعض احکام میں، اور قضاء رمضان کے ساتھ شریک ہے بعض دوسرے احکام میں. رمضان کے ساتھ شریک ہے کس چیز کے اندر؟ کہ جیسے رمضان کے لیے وہ ایام، رمضان کے روزے کے لیے وہ ایام وجوب کا سبب ہیں، اسی طرح نذر معین کے اندر بھی یہ ایام کیا ہے؟ روزے کے وجوب کا سبب. اور اسی طرح یہ مشابہ ہے مولانا قضاء رمضان کے روزوں کے بھی، یہ جیسے قضاء رمضان کے روزوں کے لیے وہ وقت سبب نہیں ہوتا، ان کے لیے بھی وہ وقت سبب نہیں ہے، بلکہ کیا چیز سبب ہے؟ منت سبب ہے. کیا چیز سبب ہے بھائی؟ دو جہتیں اس میں آ گئی نا، دیکھا جائے تو کیا سبب ہے اس کے لیے؟ منت ہے، اور دیکھا جائے تو وہ ایام بھی کیا ہے اس کے لیے؟ سبب ہیں. تو کیونکہ وہ ایام اس نے متعین کر دیے تو وہ متعین ایام بھی روزے کے وجوب کا سبب ہو گئے. تو رمضان کے ساتھ یہ شریک ہیں کس اعتبار سے؟ بھائی معیار تو دونوں میں ہے، جیسے رمضان کے روزے میں وقت معیار تھا، یہاں بھی وقت کیا ہوگا؟ معیار. نیز جیسے رمضان کے روزوں کے اندر دن کیا ہیں؟ وہ روزوں کے وجوب کا سبب ہیں، اسی طرح ان میں بھی دن کیا ہے؟ متعین ہے، تو یہ بھی روزوں کے وجوب کا سبب. اور قضاء رمضان کے ساتھ اس کی مشابہت ہے مولانا کہ قضاء رمضان کے اندر وہ دن روزے کے وجوب کا سبب نہیں ہوتے، بلکہ سبب وہی پہلا ہوتا ہے، شہود شہر رمضان. اسی طرح یہاں بھی یہ ایام روزے کے وجوب کا سبب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ منت کیا ہے روزے کے وجوب کا. تو دونوں کے ساتھ اس کی مشابہت آ گئی. تو کہتے ہیں فَأَلْحِقْ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ، تو بس آپ ملا دیجیے جس کے ساتھ آپ چاہیں، دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں آپ اس کو ملا سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کے ساتھ مشابہت ہے.
وَصَاحِبُ الْمُنْتَخَبِ الْحُسَامِ جَعَلَ النَّذْرَ الْمُعَيَّنَ مِنْ جِنْسِ صَوْمِ رَمَضَانَ، اور صاحب منتخب حسامی جو ہیں یعنی صاحب حسامی، انہوں نے قرار دیا ہے نذر معین کو صوم رمضان کی جنس میں سے. انہوں نے کس میں سے بنایا؟ جی ابھی بتلایا، صوم معین کی، نذر معین کی موافقت ہے، شرکت ہے رمضان کے ساتھ بھی، اور قضاء جس کے ساتھ آپ ملانا چاہیں. صاحب حسامی نے کس کے ساتھ ملایا ہے نذر معین کو؟ رمضان کی جنس میں سے. ولم یذکر قضاء رمضان والنذر المطلق من اقسام الامر، اور انہوں نے ذکر نہیں کیا قضاء رمضان اور نذر مطلق من اقسام الامر المقیدی، امر مقید کی اقسام میں سے. بھئی یہ ہماری تقسیم چل رہی ہے مامور بہی کی. مامور بہی دو قسم پر بتایا، ایک وہ جس میں وقت کی قید ہوتی ہے، ایک وہ جس میں وقت کی قید نہیں. وقت کی قید جس میں نہیں ہوتی، جیسے زکوٰۃ ہے اور صدقہ فطر، جب بھی ادا کرو ادا ہی ہے، قضاء نہیں. اور کچھ وہ ہیں مامور بھی جو وقت کے ساتھ مقید ہیں، اور اس کی پھر چار قسمیں پڑھ رہے ہیں آپ. چار میں سے پہلی قسم جس کے لیے وقت ظرف ہو اور وہ ہے نماز، دوسری قسم جس کے لیے وقت معیار ہو اور سبب ہو وجوب کے لیے جیسے رمضان، تیسری قسم وہ جس کے لیے وقت سبب ہو اور وقت سبب نہ ہو لیکن معیار ہو جیسے قضاء رمضان. تو صاحب حسامی نے نذر معین کو وہ رمضان کے ساتھ ذکر کیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ بھی اس کی شرکت ہے، اس کے ساتھ بھی موافقت ہے اس کی. اور باقی نذر مطلق اور قضاء رمضان، اس کو یہ چار قسمیں ہم کس کی پڑھ رہے ہیں، مقید کی یا مطلق کی؟ مقید. ان میں وقت کی قید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بھائی ہوتی ہے. تو یہ نذر تیسری قسم میں ماتن نے کہا قضاء رمضان اور نذر مطلق، اور یہ تیسری قسم کس کی ہے؟ مقید کی. تو انہوں نے یہ نذر مطلق کو اور قضاء رمضان کو کس کی قسم بنایا؟ موقت مقید کی قسم میں بنایا. کس کی؟ مقید کی. تیسری قسم میں داخل کر دیا تو مقید میں داخل کر دیا نا، یہ سب قسمیں مقید کی چل رہی ہیں، لیکن صاحب حسامی نے ان کو مقید کی قسمیں بنایا ہی نہیں ہے بھائی، جس کے لیے اس کو مقید کی قسم وہ کہتے ہیں ان کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، رمضان کی قضاء جب چاہے کر رہا چاہے کر سکتا ہے، کوئی وقت نہیں اس کے لیے. نظر مطلق جو اپنے اوپر کوئی روزے واجب کیے، دن متعین نہیں کیے، جب چاہے روزے رکھ سکتا ہے، کوئی وقت اس کے لیے مقید، تو انہوں نے اس کو مقید کی قسم بنایا ہی نہیں ہے بھائی. تو انہوں نے ولم یذکر قضاء رمضان والنذر المطلق من اقسام الامر المقید، انہوں نے قضاء رمضان اور نذر مطلق کو امر مقید کی اقسام میں سے نہیں بنایا، بل هو مطلق، بلکہ وہ مطلق ہے، بن قبیل الزکات و صدقۃ الفطر، زکات اور صدقہ فطر کی قبیل سے. ومن ادخلهما فی المقید، اور جس نے ان کو داخل کیا ہے مقید کے اندر، یعنی یہ ماتن جو ہیں جنہوں نے ان کو داخل کیا مقید میں،
نظر الى انهما مقیدان بالایام، اس نے نظر کی ہے اس بات کی طرف کہ یہ دونوں مقید ہیں ایام کے ساتھ، دون اللیالی نہ کہ راتوں کے ساتھ. بھائی ان کے لیے تو وقت مقرر نہیں ہے، ان کو مقید میں کیسے داخل کیا؟ کہتے ہیں بھائی اعتبار یہ مقید ہیں کہ یہ دن میں ہی رکھے جا سکتے ہیں، رات میں نہیں رکھے جا سکتے. بات سمجھ میں آگے کہ روزے کس وقت ہوں گے؟ دن میں، تو معلوم ہوا وقت کے ساتھ مقید ہیں. آگے صاحب نور الانوار فرماتے ہیں وہذا تمحل، یہ تو حیلہ ہی ہے، یہ تو تکلف ہی ہے کہ آپ نے کیا کہا، چونکہ رات میں رکھے نہیں جا سکتے تو دن کے ساتھ یہ کیا ہوئے مقید، اس لیے اس کو مقید کی قسموں میں شمار کیا. حالانکہ زیادہ مناسب بات صاحب حسامی کی ہے، انہوں نے اس کو کس کے اندر داخل کیا ہے؟ مامور بھی مطلق کے اندر داخل کیا، زکات اور صدقہ فطر کی قبیل میں رکھا ہے. اور باقی انہوں نے کیا کہا، چونکہ انہوں نے کیا حیلہ کیا کہ موقت میں کس طرح داخل ہے، کہ یہ صرف دن میں رکھے جا سکتے ہیں رات میں، کہتے ہیں یہ بات کہتے ہیں یہ تو اس وجہ سے ہے کہ دن یہ مشروع ہی دن کے اندر ہوئے ہیں، رات محل ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کا. بھائی یہ وجہ نہیں کہ رات قضا کی وقت نہیں ہے، بلکہ روزہ مشروع ہی کس طریقے پر ہوا ہے، دن کے وقت مشروع، رات کو تو مشروع ہی نہیں ہوا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا یہ کہنا جی رات کیونکہ قضا کا وقت نہیں ہے، قضا کا یہ والا وقت متعین ہے، یہ بس یہ تو تکلف ہی کرنا ہے. اور زیادہ واضح اور مناسب بات کس کی ہے؟ صاحب حسامی کی ہے بھائی. وتشترط فیہ نیت التعین، اور شرط لگائی گئی ہے اس قسم کے اندر تعین کی نیت کی. بھائی میں نے کل بھی ذکر کر دیا تھا کہ ان روزوں کے اندر، یہ قضاء رمضان اور نذر مطلق کے اندر کیا ضروری ہے؟ تعین نیت، کے نیت کے ساتھ متعین کریں کہ میں قضاء روزہ رکھنے لگا ہوں یا میں وہ نظر والا روزہ رکھنے لگا ہوں، رات سے نیت کرے گا بھائی. ولا یحتمل الفوات، اور یہ فوات کا احتمال بھی نہیں رکھتے کہ مخصوص وقت کے اندر میں اگر ادا کر لیے تو ادا، ورنہ بعد میں کیا کہلائیں قضاء، ایسا بھی نہیں. بخلاف الاولین، بخلاف پہلی دو قسموں کے. پہلی دو قسمیں کون سی تھیں؟ جس میں ایک میں وقت ظرف تھا اور وجوب کا سبب تھا، اور دوسرے میں وقت معیار تھا اور وجوب کا سبب تھا، جیسے نماز اور روزہ بھائی. تو ان میں وہ فوات کا استعمال رکھتے ہیں، اس وقت میں ادا کیا تو ادا، بعد میں کیا تو قضا، بخلاف پہلی دو قسموں کے. یہ بخلاف الاولین، اس نفس کو ذہن میں رکھنا بھائی، آگے چل کے میں بات کروں گا اس بارے میں. ایشترط فی ھذا القسم الثالث من الموقت، یعنی شرط لگائی گئی ہے اس تیسری قسم کے اندر جو موقت کی ہے. کس چیز کی شرط لگائی گئی ہے؟ نیت تعینی، تعینی نیت کی شرط لگائی گئی ہے. بِأَن يَقُولَ بَعِن طور کی، یوں کہے نَوَيْتُ لِلْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ، کہ میں نیت کرتا ہوں قضا کی یا اور منت کی. وَلَا يَتَعَدَّى بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَلَا بِنِيَّةِ النَّفْلِ أَوْ وَاجِبٍ آخَرَا، اور یہ ادا نہیں ہوں گے مطلق نیت سے، مطلق روزے کی نیت رکھی تو اسے قضاء روزہ ادا نہیں ہوگا، یا منت کا روزہ نظر مطلق کا روزہ ادا نہیں ہوگا. ولا بنیت النفل، اور نفل کی نیت سے بھی ادا نہیں ہوگا. او واجب آخر، یا کسی دوسرے واجب کی نیت کی تو پھر بھی یہ ادا نہیں ہوں گے بھائی. تعین ضروری ہے کہ میں قضاء کا روزہ رکھتا ہوں یا میں نظر مطلق کا کیا کرتا ہوں روزہ رکھتا ہوں. قضا یشترط فیہ التبیت، اسی طرح اس کے اندر تبعید کی شرط بھی لگائی گئی ہے. تبعید کیا مانا؟ اے نیت من اللیل، رات سے ہی نیت کرنا. تبعید کا کیا مانا؟ رات سے نیت کرنے کی شرط لگائی گئی ہے. یاد رکھیے یہ متن نہیں ہے مولانا، یہ ویسے کتابوں میں ہے آپ کے اوپر لکیر، ہاں یہ متن کا حصہ نہیں ہے بھائی. تو اس کے اندر تبعید کی بھی شرط لگائی گئی ہے، یعنی رات سے نیت کرنا ضروری ہے. اچھا اس کے اندر بھائی یہ تعین نیت کیوں کی، شرط کیوں لگائی؟ وجہ ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّمَا سِوَا رَمَضَانَ كُلَّهُ مَحَلٌ لِلنَّفْلِ، اس لیے کہ رمضان کے علاوہ جو زمانہ ہے وہ سارا کا سارا محل ہے نفلوں کا. رمضان کے علاوہ جس مہینے میں آپ چاہیں نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، تو باقی سارے مہینے کیا ہوئے؟ نفلی روزوں کا محل ہوئے. فَيَقَعُ جَمِيعُ الْإِنْفَاقَاتِ عَلَى النَّفْلِ مَا لَمْ يُعَيِّنْ مِنَ اللَّيْلِ الصَّوْمَ الْعَارِضِيَّةِ، تو جتنے انفاقات ہوں گے، انفاق میں نے بتلایا انفاق کا معنی رکنا، روزہ ہے، روزہ بھی دراصل کس چیز کا نام ہے؟ انفاق کا نام ہے، رکنا ہے تین چیزوں سے، کھانے پینے اور جمع سے بھائی. تو لہذا رمضان کے علاوہ جتنے مہینے ہیں وہ محل ہیں نفل کا. پس فَيَقَعُ جَمِيعُ الْإِنْفَاقَاتِ عَلَى النَّفْلِ، تو سارے انفاق جو ہیں کس پر واقع ہوں گے؟ نفل پر بھائی، یعنی وہ نفلی ہو جائیں گے. مالم یعین من اللیل الصوم العارضیہ، جب تک متعین نہ کر دے اس صوم عارضی کو جو رکھنے لگا ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یعنی بھائی صوم عارضی کیا ہے؟ کہتے ہیں وہو القضاء والکفارۃ والنذر المطلق، وہ قضاء ہے کفارہ ہے اور نذر مطلق ہے. یہ تو عارضی روزہ آیا درمیان میں بھائی، تو پہلے سے تعین کرو، ورنہ تو یہ سارے دراصل محل کس کے ہیں؟ نفل کے ہیں، تو نفلی ہو جائے گا ورنہ. بلا بخلاف النذر المعین، بخلاف کس کے؟ ہاں کہتے ہیں نظر مطلق میں ہم نے بات کی تھی، نظر معین میں ایسا نہیں ہے. فَإِنَّهُ يَتَعَدَّى بِمُطْلَقِ نِيَّتِ، اس لیے کہ وہ ادا ہو جائے گا مطلق نیت سے بھی ادا ہو جائے گا. وَنِيَّتِ النَّفْلِ، اور نفل کی نیت، کیونکہ اس میں تو وہ ایام خود متعین کیے ہوئے ہیں ان منت کے روزوں کے لیے. وَلَكِنْ لَا يَتَعَدَّى بِنِيَّتِ وَاجِبٍ آخَرَ، لیکن کسی دوسرے واجب کی نیت سے وہ نظر معین والا روزہ بھی ادا، کیونکہ وہ بھی واجب، آپ دوسری بھی کس چیز کی کر رہے ہیں؟ کسی واجب آخر کی نیت کر رہے ہیں، تو آپ نے خود ہی اس کو پھیر دیا واجب آخر کی طرف. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا تو کہتے ہیں ولا یشترط فیہ التبعید، اور اس میں کیا ہے بھائی؟ دیکھیے کسی واجب آخر کی نیت کرے گا تو پھر بھی وہ نظر معین کا روزہ نہیں ہونا چاہیے بھائی. جی نظر معین کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں مطلق نیت کرو گے تو بھی نظر معین والا ٹھیک، نفل کی نیت کرو گے پھر بھی کیا ہوگا؟ نظر معین والا روزہ ہو جائے گا، لیکن کسی اور واجب روزے کی نیت کرو گے تو وہ دوسرا واجب ہی ہوگا یا نظر معین والا. وجہ یہ مولانا، مثلا آپ اس دن قضا روزے کی نیت کر لیتے ہیں، آپ کے ذمہ رمضان کا ایک روزہ قضا باقی تھا، آپ وہ نیت کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیے وہ قضا روزہ واقع ہو جائے گا، وہ نظر معین والا روزہ. اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دن تو اس نے نظر معین کے لیے متعین کر لیا ہے، اب رمضان کا قضا روزہ اس دن نہیں رکھ سکتا، یہ تو آپ شریعت کے حکم کو بدل رہے ہیں، اور بندے کو اس کی اجازت نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ شریعت کے حکم کو کیسے بدل رہے ہیں؟ شریعت نے قضا کے لیے کوئی وقت متعین کیا؟ بلکہ اس کی اجازت ہے سارا سال میں جس وقت رکھنا چاہے، رمضان کے علاوہ جس وقت وہ رکھنا چاہے قضا کا روزہ رکھ سکتا ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں بھائی اس دن سے چونکہ نظر معین آ گئی ہے اس لیے اب قضا نہیں رکھ سکتا. تو شریعت نے اس کو مطلق رکھا تھا، آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ تو آپ گویا اس کو مقید کر دیں، اگر ہم یہ کہیں وہ والا نہیں ادا ہوتا تو پھر اس کا تو مطلب ہے ہم نے اس کو مقید کر دیا، اس دن نہیں رکھ سکتا باقی دنوں میں رکھ سکتا ہے، حالانکہ شریعت نے تو کہا تھا جس دن میں بھی رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، تو اس صورت میں شریعت کے حکم کو بدلنا لازم آئے گا. لہذا اسی لیے کہا کہ کوئی اور واجب رکھے گا تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا بھائی. ولا یشترط فیہ التبیت، اور اس کے اندر رات سے نیت کی شرط بھی نہیں ہے، لانہ معین فی نفسہ، اس لیے کہ وہ اپنی ذات کی اعتبار سے کیا ہے متعین ہے، آپ خود متعین کر چکے ہیں کہ رمضان ہے، جیسے کہ رمضان ہے، رمضان کی بات بس مثال کے طور پر ذکر کی، باقی ساری بات اسی نظر معین کی چل رہی ہے. دوبارہ دیکھیے عبارت کا رمضان، یہ مثال ہے بیچ میں، بس اس کو نکال دو، باقی ساری عبارت اسی سے متعلق ہے. ولا یشترط فیہ التبیت، اور اس کے اندر رات سے نیت کرنے کی بھی شرط نہیں ہے، لانہ معین فی نفسہ، اس لیے کہ وہ اپنی ذات ہی کے اعتبار سے معین ہے. لا یقع الامساک المطلق الا علیہ، تو مطلق امساک، مطلق رکنا واقع نہیں ہوگا مگر اسی پر، کیونکہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے معین ہے. اس دن آپ خود کیا کر چکے ہیں، اس دن کو اس روزے کے لیے متعین کر چکے ہیں، تو جو بھی مطلق امساک اس دن کے اندر پایا گیا، مطلق نیت کر لی روزہ رکھنے کی، تو اسی پر واقع ہوگا، یہ نظر معین والا روزہ ہو جائے گا. تو اس تو لا یقع الامساک المطلق الا علیہ، تو مطلق امساک واقع نہیں ہوگا مگر اسی نظر معین پر، ما لم یصرف الى واجب آخر، جب تک کہ وہ اس کو پھیر نہ دے کسی اور واجب کی طرف، یعنی جب خود پھیر دے کسی اور واجب، قضا کی نیت کر لیتا ہے یا کفارے کی کر لیتا ہے، تو پھر وہ ہو جائیں گے. وایضا لا یحتمل هذا القسم الثالث، لا يحتمل هذا القسم الثالث الفوات، اور اسی طرح یہ تیسری قسم فوات کا احتمال بھی نہیں رکھتی، بل كلما صام له يكون مؤديا، یہ تیسری قسم والا نا، وہ نظر مطلق اور قضاء رمضان کی بات پھر آ گئی، یہ تیسری قسم فوات کا احتمال بھی نہیں رکھتی، بل كلما صام له يكون مؤديا، بلکہ جب بھی روزہ رکھے گا تو وہ یہ ادا ہی کرنے والا ہے. نظر مطلق کا روزہ جب بھی رکھے گا وہ کیا ہے، ادا کرنے والا یا قضا کرنے والا. لأن كل العمر محل له عندنا، اس لیے کہ ساری عمر اس کا محل ہے اس روزے کا ہمارے نزدیک بھائی. وعند الشافعی رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ان لم يقض رمضان حتى جاء رمضان آخر تجب عليه الفدية مع القضاء جبرا له على التكاسل والتهاون. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص نے قضا نہیں کی رمضان کی، ہاں یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ گیا، جا رمضان آخر، مولانا منصرف بن گیا کیونکہ آج نکرہ بنا دیا، پہلے بات گزر چکی ہے یہ، تو اب اس میں ایک بھی سبب نہیں ہے مولانا، عالمیت آپ نے خود ختم کر دی، رمضان آخر دوسرا رمضان، معلوم ہوا افراد بڑھ گئے، اور عالم تو کیا ہوتا ہے، ایک معین ذات پہ دلالت کرتا ہے، جب آپ نے افراد پوری جماعت کا نام ہی مثلاً عمر رکھ دیا، تو اب عمر کہنے سے کسی معین پر دلالت ہوئی نہیں، عالمیت ختم ہو گئی، افراد بڑھ گئے. تو یہاں بھی اسی طرح جب آپ نے کہا رمضان ان آخر، معلوم افراد بڑھ گئے، ایک فرد نہیں ہے اس کا، تو عالمیت ختم، عالمیت ختم ہوئی، ساتھ الف نون کا اثر بھی ختم، اب وہ بھی مؤثر نہیں ہے. اب آپ سے کوئی پوچھے اس میں کتنے سبب ہیں، آپ یہ نہ کہیں ایک باقی ہے، علمیت تو ختم ہوئی، الف نون مزیدہ تان ابھی بھی ایک سبب باقی، اس لیے کہ الف نون مزیدہ تان کے لیے بھی کیا شرط ہے، اگر اسم کے اندر آئیں علمیت شرط، تو علمیت ختم، تو الف نون مزیدہ تان بھی اب ہیں تو، لیکن مؤثر نہیں ہے، سبب نہیں بنیں گے، یہاں تک کہ کوئی دوسرا رمضان، یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ جائے تو کہتے ہیں تجب علیہ الفدیہ مع القضاء، تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر فدیہ بھی واجب ہو جائے گا قضاء کے ساتھ. پورے بھائی 11 مہینے گزر گئے، اس نے رکھا ہی نہیں قضاء روزہ، اگلا رمضان آ گیا، تو اب امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب صرف قضاء سے بھی بات نہیں بنے گی بلکہ قضاء کے ساتھ اس کو فدیہ بھی دینا پڑے گا. بھائی بات سمجھ میں آئی بھائی، کیوں؟ جبرن لہو علی التکاسل والتہاون، تکاسل کا معنی سستی، تہاون کا معنی کسی چیز کو معمولی سمجھنا، معمولی سمجھنا، سستی بھی اس کے معنی آتے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں جبرن لہو علی التکاسل والتہاون، تلافی کرتے ہوئے اس کے لیے تاکہ تلافی ہو جائے اس کے لیے، علی التکاسل سستی پر، والتہاون اور معمولی سمجھنے پر، اس نے جو معمولی سمجھا، معلوم اتنے اس عرصے میں نہیں رکھا، معلوم ہوا اس نے اس کو کیا سمجھ لیا معمولی، تو لہذا اس سستی اور معمولی سمجھنے کی تلافی ہو جائے تاکہ اس کے لیے، بخلاف القسمین الاولین، یہ بھی ہمارا نا متن نہیں ہے، متن اوپر آ چکا تھا بخلاف الاولا، یا چاہیں تو اس کو متن بنا لو، پھر وہ متن نہیں ہوگا بھائی، وہ جو اوپر بخلاف الاولین اوپر لفظ آیا تھا بھائی. تو کہتے ہیں بخلاف القسمین الاولین، قسمین لفظ نکال کر بتلا دیا کہ اولین صفت ہے، اس کا موصوف کیا ہے؟ القسمین. بخلاف پہلی دو قسموں کے، وہما الصلاۃ والصوم، اور وہ کیا ہیں؟ نماز اور روزہ ہیں. فإنهما يحتملان الفوات اذا لم يؤديهما في الوقت المعهود، اس لیے کہ وہ فوات کا احتمال رکھتی ہیں جب ان دونوں کو ادا نہ کریں ان کے مقرر متعین وقت کے اندر، معهود متعین. فيكون قضاء، تو پھر کیا ہو جائے گی؟ جب متعین وقت میں ادا نہ کرے تو پھر وہ قضاء ہو جائے گی. او یکون مشکلا یشبہ المعیار والظرف، یا وہ وقت کیا ہوگا؟ مشکل ہوگا، یعنی اشتباہ والا ہوگا، مشتبہ ہوگا بھائی. یشبہ المعیار والظرف، یشبہ اشبہ، یشبہ ہمارا نا یہ مزید فی سے ہی پڑھنا باب افعال سے یا وغیرہ سے، تو مزید کیا ابواب سے آتا ہے، شبہ یشبہ یا اس طرح مجرد سے یہ استعمال ہی نہیں ہے بھائی، تو جہاں کہیں کتابوں میں آئے اسی طرح مزید کے باب سے کسی سے پڑھیں، اور مجرد سے یہ نہیں مستعمل بھائی. او یکون مشکلا یشبہ المعیار والظرف، یا وہ وقت کیا ہوگا؟ مشکل ہے، اشتباہ والا ہے، مشابہ ہے معیار کے بھی، والظرفی والظرفا، اور ظرف کے بھی مشابہ ہے، کل حج، جیسے کہ حج ہے. کہتے ہیں عطف علی ما سبق، یہ عطف ہے ما قبل پر. کون سا بھائی؟ وہ جو تقسیم شروع ہوئی تھی کہ وہ وقت کیا ہوگا، یا تو مامور بھی کے لیے ظرف ہوگا جی. وہو النوع الرابع من انواع المؤقت، اور یہ چوتھی قسم ہے مؤقت کے انواع میں سے، یعنی خود ذکر کر رہے ہیں پوری بات، یعنی او یکون وقت الموقت مشکلا، یعنی کہ وہ موقت کا وہ وقت جو ہے وہ مشکل ہوگا. کیا معنی مشکل؟ ای مشتبہ الحالی، یعنی مشتبہ اس کا حال مشتبہ ہوگا. یشبہ المعیار من وجہ والظرف من وجہ، مشابہ ہے معیار کے ساتھ بھی ایک اعتبار سے، اور ظرف کے ساتھ بھی مشابہ ہے ایک اعتبار سے جی. تو یہ تیسری قسم ہے. ونظیرہ وقت الحج، اور اس کی نظیر مثال کیا ہے؟ حج کا وقت ہے مولانا. اوپر کل حج آیا تھا، صاحب شارح نے حج سے پہلے وقت کو مضاف محذوف نکال لیا، کیونکہ یہ وقت تاکہ مثال کیا ہو جائے ممثل لہو کے مطابق. بات کس کی چل رہی ہے؟ وقت کی چل رہی ہے، کہ وہ وقت کبھی ظرف ہوتا ہے، کبھی معیار ہوتا ہے، اور کبھی وہ وقت کیا ہوگا؟ مشکل یعنی متشابہ ہوگا، جیسے حج کا وقت بھائی. حج کا اگر حج کو بنایا جائے تو حج تو فعل ہے، اور بات چل رہی ہے وقت کی، تو مثال ممثل لہو کے مطابق نہ رہے گی، اس لیے وقت کا لفظ مضاف محذوف نکالا. تو اس کی مثال جو ہے وقت کا حج کا وقت ہے. فإنه مشکل بهذا المعنى، اسی کیونکہ وہ اس معنی کے اعتبار سے مشکل ہے یعنی متشابہ ہے.
وذلك من وجهين، اور یہ اشتباہ دو وجہ سے ہے. یہ اشتباہ کتنی وجہ سے ہے؟ دیکھیے بھائی، ذکر کریں گے کہ بھائی دیکھیے، رمضان کے گزرتے ہی ایام حج شروع ہو گئے، اب حج کا احرام باندھ سکتے ہو. دو مہینے دس دن والا نا، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے دس دن، یہ حج کے ایام ہیں. تو جیسے رمضان گزرا حج کے ایام شروع ہو گئے، اب آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں. اس سے پہلے احرام حج کا باندھا تو مکروہ تحریمی ہے بھائی ہمارے نزدیک. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اب یہ ایام حج شروع ہو گئے، اور حج یہ پورے دو مہینے دس دن میں ادا ہوتا ہے، یا وہ ذوالحجہ کے چند ایام کے اندر بھائی؟ جی چند، ذوالحجہ کے وہ جو دس ایام ہیں اس میں بھی، سارے میں نہیں، اس کے بعد کے اندر ادا ہوتا ہے حج. تو بہی اعتبار وقت زائد ہوا، تو بہی اعتبار یہ وقت ظرف ہوا. کیا ہوا؟ مہینے ہیں، وقت ہے دو مہینے دس دن، اور ادا ہوتا ہے
چند دن کے اندر تو یہ بعین اعتبار وقت زائد ہوا تو وقت کیا کس کی طرح ہو گیا؟ ظرف کی طرح. اور دیکھا جائے تو اس سارے وقت میں ایک ہی حج ادا ہو سکتا ہے, دو یا تین یا چار اس میں ادا نہیں ہو سکتے. تو بعین اعتبار یہ وقت میں عیار ہوا, کیونکہ وقت میں عیار ہو تو اس میں وہ ایک ہی عبادت ہو سکتی ہے, جیسے دن میں ایک ہی روزہ رکھا جا سکتا ہے زیادہ نہیں. تو بعین اعتبار کہ ان ایام میں صرف ایک ہی حج کر سکتا ہے, یہ وقت کس کے مشابہ ہو گیا؟ یہ کیا بن گیا؟ اس اعتبار سے وقت معیار بن گیا. تو دیکھو دونوں طرف اس کی مشابہت آ گئی, ظرف کے ساتھ بھی مشابہت آ گئی اور معیار کے ساتھ بھی. یہ ایک طریقہ ہے مولانا, دیکھیے پہلے یہ دیکھ لیں. تو یہ اجتباع دو وجہ سے ہے. الاول, پہلی یہ وجہ یہ ہے مولانا کہ ان وقت الحج شوال و ذو القعدۃ و عشرۃ ذی الحجۃ, کہ حج کا وقت جو ہے شوال ہے, ذو القعدہ ہے اور ذی الحجہ کے دس دن ہیں. والحج لا يؤدى الا في بعض عشرۃ ذی الحجۃ, اور حج وہ ادا نہیں ہوتا مگر ذی الحجہ کے دس دنوں میں سے بھی بعض کے اندر, دس دنوں میں سے بعض کے اندر. فيكون الوقت فاضلا, تو وقت زائد ہوگا. فمن هذا الوجه يكون ظرفا, تو اس وجہ سے یہ ظرف ہوگا. ومن حيث انه لا يؤدي في هذا الوقت الا حج واحد, لا يؤدى في هذا الوقت الا حج واحد, اور اس حیثیت سے کہ ادا نہیں کیا جاتا اس وقت کے اندر مگر ایک ہی حج. یکون معیارم, تو یہ کیا ہوگا؟ معیار ہوگا. بخلاف الصلاۃ فإنه فی وقت واحد یؤدی صلاۃ مختلفۃ, بخلاف نماز کے, اس لیے کہ نماز پڑھنے والا اس ایک ہی وقت میں ادا کر دیتا ہے, کر سکتا ہے مختلف نمازیں. کیا کر سکتا ہے؟ تو یؤدی پڑھنا مولانا یؤدی, یؤدانی, بہرحال بھائی یہ اس کو یو ادی پڑھیں یو ادا نہیں مولانا, اس لیے کہ اس ورنہ صلات مؤنث ہے تو یو ادا نہیں ہونا چاہیے تھا, فیل اگر کیا ہونا چاہیے تھا تو ادا مؤنث فیل ہونا چاہیے تھا. نیز اس صورت میں پھر فَإِنَّهُ کی ہا ضمیر کو ضمیر شان بنانا پڑے گا بھائی, اور آپ نے پڑھا ہے نحو میں کہ اگر کہ ضمیر شان جو ہے یہی ضمیر مذکر بھی آتی ہے مؤنث بھی, مذکر ہو تو ضمیر شان کہلاتی ہے اور یہی ضمیر کیا ہو اگر مؤنث ہو تو ضمیر قصہ کہلاتی ہے. پھر آپ نے یہ پڑھا ہے کہ کہاں مذکر لائیں گے کہاں مؤنث لائیں گے, اگر کلام میں مسند الیہ مذکر ہو تو ضمیر شان مذکر لائیں گے, اور اگر کلام کے اندر مسند الیہ کیا ہو مؤنث ہو تو یہ ضمیر بھی کون سی لائیں گے مؤنث ضمیر قصہ لے کر آئیں گے. تو اس اعتبار سے پھر فإنہا ہونا چاہیے تھا بھائی, سمجھ میں آیا بھائی؟ تو فإنہ نمازی کو راجے کرے مصلی, صلات آیا اس سے صلات کا ذکر آیا تو نماز پڑھنے والا سمجھ میں آ گیا بھائی. فإنه في وقت واحد يؤدي صلاة مختلفة, اس لیے کہ وہ نمازی جو ہے ادا کرے کرتا ہے ایک ہی وقت کے اندر مختلف نمازیں. تو بعین اعتبار یہ معیار ہوا کہ اس میں تو ایک ہی حج ہو سکتا ہے بھائی. والثانی, دوسری اجتباع کی وجہ مولانا, دوسری وجہ کہتے ہیں دیکھیے کہ عمر بھر میں ایک ہی حج فرض ہے. اچھا کیا ہے؟ عمر بھر میں ایک ہی حج فرض ہے. اب ہو سکتا ہے ایک شخص پر حج فرض ہو اور حج فرض ہو تو اسی سال وہ حج ادا نہیں کرتا اور پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے, اگلے سال آنے سے پہلے کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. تو بعین اعتبار اس کے لیے وقت تنگ ہوا اور اس میں تو ایک ہی حج ادا ہو سکتا تھا, تو بعین اعتبار یہ وقت اس کے لیے کیا ہوا؟ معیار ہوا. اور لیکن عمر بھر میں ایک ہی حج فرض ہے, وہ زندگی طویل ہوئی تو کئی سال ملیں گے, لیکن ان سب سالوں میں ایک ہی حج کیا ہے؟ فرض. ایک حج تو فرض ہے اور باقی جتنے مرضی اور بھی وہ کیا کر سکتا ہے؟ ادا کر سکتا ہے. تو زائد بھی ادا کر سکتا ہے اس سارے وقت کے اندر. تو بعین اعتبار یہ ساری عمر کا وقت کیا ہے؟ اس اعتبار سے ظرف ہے مولانا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھیے کہتے ہیں وسانی ان الحج لا يفرض في العمر الا مره واحده. دوسری اشتباہ کی وجہ یہ ہے کہ حج فرض نہیں کیا جاتا عمر بھر میں مگر ایک ہی مرتبہ. فان ادرك العام الثانيه والثالثه يكون الوقت موسعا يؤديه في اي وقت شاء. اگر اس شخص نے پا لیا دوسرے سال کو بھی اور تیسرے سال کو بھی تو وقت اس پر وسیع کیا ہوا ہوگا, جو ادا کرے جس وقت ادا کر سکتا ہے, جس وقت میں بھی وہ چاہے ادا کر لے وہ ادا ہی ہے. وَإِن لَمْ يُدْرِكِ الْعَامَ الثَّانِيَةَ, اور اگر اس نے نہیں پایا دوسرا سال یعنی پہلے اگلے سال کے حج سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا, تو يَكُونُ الْوَقْتُ مُزَيَّقًا, تو وقت اس کے لیے کیا کیا گیا, تنگ کر دیا گیا. لَابُدَّ لَهُ أَن يُؤَدِّيَ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ, تو ضروری تھا اس کے لیے کہ وہ ادا کرے پہلے سال کے اندر. تو بہی اعتبار وقت کیا ہوا اس کے لیے معیار, اور جس کے لمبی زندگی ہوئی وقت زیادہ ملا اس کے اعتبار سے اس میں تو کئی حج ہو سکتے ہیں لیکن فرض ایک ہی ہے تو کئی حج ہو سکتے ہیں. جیسے نماز کے وقت میں کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں تو وہاں وقت کیا ہوتا ہے ظرف, یہاں بھی کیا ہو گیا وقت ظرف ہوا بھائی. لیکن ابا یوسف رحمہ اللہ تعالی اعتبر جانب التضییق ومحمد رحمہ اللہ تعالی اعتبر جانب التوسع علی ما قال المصنف رحمہ اللہ, لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اعتبار کیا ہے تضییق کی جانب کا, تنگ کرنے کی جانب کا اعتبار کیا ہے تنگ ہونے کا, اور امام محمد رحمہ اللہ نے توسع یعنی وسیع ہونے کا اعتبار کیا ہے بنا بر اس کے جو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں. آگے کلام سے پتہ چلے گا امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے سال حج کرنا ضروری ہے بطور احتیاط کے تاکہ کہیں حج فوت ہی نہ ہو جائے زندگی. اگلا حج تو بڑا دور ہے پورے سال کا عرصہ ہے تو کہیں انتقال ہی نہ ہو جائے, تو وہ احتیاطاً وہ کیا کہتے ہیں پہلے سال حج کرنا, پہلے سال ضروری ہے اس کے لیے حج کرنا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو انہوں نے تضییق وقت کا اعتبار کیا اور امام محمد رحمۃ اللہ نے کیا کہ چنانچہ امام یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا فاسق ہو گیا, اس نے فرض عبادت چھوڑ دی, مردود الشہادت ہو گیا, اس کی شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی بھائی, کیونکہ گواہی کس کی قبول ہوتی ہے؟ عادل شخص کی قبول ہوتی ہے, فاسق شخص کی گواہی قابل قبول. لیکن پھر وہ فرماتے ہیں اگر بعد میں ادا کر دے گا تو حج ادا ہی ہوا, قضا نہیں ہوا, ادا ہی حج ہوا, اور وہ جو گناہ تھا پہلے کا وہ ختم ہو جائے گا, اور وہ جو مردود الشہادت تھا پہلے یہ اب وہ مردود الشہادت بھی نہیں رہے گا بلکہ پھر کیا ہو جائے گی اس کی گواہی مقبول ہوگی بھائی. تو انہوں نے وقت کی تنگی کا لحاظ کیا کہ بھائی احتیاطاً کیا کرنا چاہیے, پہلے سال فوراً حج فرض ہوتے ہی حج کر لینا چاہیے. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ جب بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے, گناہگار نہیں ہوگا. ہاں وہ فرماتے ہیں گناہگار ہوگا اگر اس نے حج نہ کیا اور آخر عمر تک جا پہنچا, اب گناہگار ہوگا. اب کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا. لیکن بہرحال دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ جب بھی کرے گا وہ حج ادا ہی ہوگا, قضا نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آگے سب کو بھائی؟ جی. تو دیکھیے آگے کہتے ہیں وَيَتَعَيَّنُ أَشْهُرُ الْحَجِّ مِنَ الْعَامِ الْأَوَّلِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ, اور متعین ہے حج کے مہینے پہلے سال سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بخلاف امام محمد رحمہ اللہ کے. اَي لَا بُدَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَن يُؤَدِّيَ الْحَجَّ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ إِحْتِيَاطًا, یعنی ضروری ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک کہ ادا کرے وہ حج کو پہلے ہی سال کے اندر احتیاط کے طور پر. احترازن عن الفواتی, احترازن ہے آپ کی کتابوں میں, احترازن ہونا چاہیے, احترازن عن الفواتی, احتراز کرتے ہوئے فوات سے بچتے ہوئے تاکہ کہیں یہ حج فوت ہی نہ ہو جائے. سمجھ میں آیا؟ معلوم ہوا دیکھو احتیاطاً سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امر فی الفور ادائیگی کا تقاضا کرتا ہے. بھائی پیچھے بات گزری تھی یا نہیں بھائی کہ وجوب آئے گا کس طریقے پر, جی علی الفور ادائیگی ہوگی یا الگ تراخی ہوگی تو ہمارا کیا مذہب صح مذہب کیا ذکر ہوا تھا؟ الگ تراخی ہوگا مولانا، الگ تراخی، الگ فور نہیں بھائی، احتیاطاً احتراضاً عن الفوات، بطور احتیاط کے بچتا کے بچا جائے فوت، اس کے فوت ہونے سے. فإن الحياة إلى العام الثاني فإن الحياة إلى العام الثاني موهوم، اس لیے کہ زندگی دوسرے سال تک یہ موہوم ہے، یقینی نہیں ہے بھائی. والوقت مدید، اور وقت طویل ہے، تو احتیاطاً ابھی کر لے. تو کہتے ہیں والوقت مدید، وقت طویل ہے، مولانا طویل وقت ہے بھائی، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے اس دوران، تو لہذا پہلے ہی سال حج ادا کرے گا بطور احتیاط کے، اور تاکہ فوت ہونے سے، اس کے فوت ہونے سے بچ جائے. وعند محمد رحمہ اللہ تعالی یترخص له ان یؤخر الى العام الاخر، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کو رخصت ہے کہ وہ، اس کو رخصت حاصل ہے کہ وہ مؤخر کر دے اس کو دوسرے سال تک، بشرطی اللہ یفوت منہ، بئی شرط کہ وہ اسے فوت، اس شرط پر کہ اسے فوت نہ ہو جائے. وثمرت الاختلاف لا تظہر الا فی الاسم، اور ثمر اختلاف ظاہر نہیں ہوگا مگر گناہ کے اندر. فاذا لم يؤد فی العام الاول، پس جب اس نے ادا نہیں کیا پہلے سال کے اندر، یصیر فاسقا مردود الشہادت عند ابی یوسف رحم اللہ، تو وہ فاسق ہو جائے گا اور مردود الشہادت ہو جائے گا امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک بھائی. تو محشی لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے مولانا، اس لیے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل کی بنیاد احتیاط پر ہے بھائی. کس پر ہے؟ احتیاط پر ہے، اور احتیاط دلیل ظنی ہے، تو اس صورت میں اگر وہ تاخیر کر بھی لے تو یہ گناہ صغیرہ ہوا، کبیرہ نہیں ہوا، کیونکہ حج تو ابھی بھی کیا کر سکتا ہے، اگلے سال امکان تو ہے، زندگی رہے تو ادا کر لے. کوئی اس نے موت کا وقت آیا پھر تو گناہگار ہوگا بھائی، وہ تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لیکن اس وقت جو تاخیر کی وجہ سے گناہ ہوا ہے تو وہ، تو امام یوسف رحمہ اللہ کا جو قول ہے وہ دلیل ظنی ہے مولانا، اور اس سے گناہ صغیرہ ثابت ہوگا، کبیرہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ کبیرہ کے لیے دلیل قطعی چاہیے مولانا، دلیل ظنی سے کسی گناہ کو کبیرہ قرار نہیں دیا جا سکتا، کبیرہ گناہ کے لیے قطعی دلیل چاہیے. اور صغیرہ گناہ کو کہتے ہیں ایک مرتبہ ارتکاب کرنے سے کوئی شخص فاسق نہیں بنتا اور مردود شہادت نہیں ہوتا، ہاں اس پر اصرار کرے، صغیرہ گناہ پر اصرار کرے، یعنی بار بار کرے، تو وہ صغیرہ بھی یاد رکھو کبیرہ بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ کبیرہ بن جاتا ہے. تو اگر اس کو ایک ہی سال اس نے مؤخر کیا تو ایک صغیرہ گناہ ہوا، اس اعتبار سے تم فاسق اور مردود شہادت ہونے کا حکم اس پر نہیں لگایا جا سکتا. ہاں وہ اس پر اصرار کرتا ہے، اگلے سال بھی نہیں کرتا، پھر نہیں کرتا، پھر نہیں کرتا، تو یہ صغیرہ پر اصرار ہوا مولانا، اور صغیرہ پر اصرار اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ کبیرہ بنا. تو اب گناہ کبیرہ ہو گیا، اب وہ فاسق ہوا اور مردود شہادت ہو گیا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں ثم اذا اداه في العام الثاني يرتفع عنه الاسم وتقبل شهادته، پھر جب وہ اس کو ادا کر دیتا ہے اگلے سال کے اندر تو يرتفع عنه الاسم، تو اس سے گناہ اٹھ جائے گا، وتقبل شهادته، اور اس کی گواہی قبول کی جائے گی. وهكذا في كل عام، اور اسی طرح ہر سال میں ہوگا، یعنی ہر سال میں، یعنی جب ہر سال میں یہی ہوگا، اسی طرح ہوگا حکم، یعنی جب بھی کر لے گا وہ گناہ اس سے اٹھ جائے گا مولانا، گناہ کیا ہو جائے گا؟ اٹھ جائے گا، اور اس کی شہادت قبول کی جائے گی. وعند محمد رحمہ اللہ لا یأثم الا عند الموت، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک وہ گناہ گار نہیں ہوگا مگر موت کے وقت، یعنی جب تو موت کا وقت آ گیا اور اس نے ادا نہیں کیا، اور ادراک علامات ہی، یا موت کی علامتیں پاتے پالیں کے وقت میں بھائی، اس وقت یہ گناہگار ہوگا. ولا یکون مردود الشہادہ، اور یہ مردود الشہادت بھی نہیں ہوگا یہ شخص ان کے نزدیک بھائی، کیونکہ ان کے نزدیک جب چاہے ادا کر سکتا ہے. ولیکن کلما ادا یکون ادا ان عند الفریقین لا قضاء، لیکن جب بھی ادا کرے گا وہ ادا ہی ہوگا دونوں فریقوں کے نزدیک، قضاء نہیں ہوگا بھائی. تو امام محمد رحمہ اللہ وسعت کا اعتبار کرتے ہیں کہ وقت میں وسعت کی گئی ہے بھائی اس کے. تو ويتعدى باطلاق النيه لا بنيه النفل، اور یہ حج فرض حج جو ہے ادا ہو جائے گا اطلاق نیت کے ساتھ بھی، نفل کی نیت کے ساتھ نہیں، مطلق حج کی نیت سے بھی یہ فرض حج ادا ہو جائے گا۔ حج کے لیے جا رہا ہے، مطلق حج کی نیت کر لی اس نے تو فرض حج اس کے ذمہ تھا وہ ادا ہو جائے گا، لیکن اگر نیت نفل کی تو پھر نفل ہی حج ہوگا، فرض حج ادا نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کہتے ہیں ھذا من حکم کونہ مشکلا، یہ اس کے مشکل ہونے کے حکم میں سے ہے، یعنی چونکہ مشتبہ ہے مولانا تو مشتبہ ہونے کی وجہ سے یہ حکم ہے کہ مطلق نیت سے تو ہو جائے گا لیکن نفل کی نیت سے نہیں ہوگا۔ اے ان ادا الحج بمطلق نیت، اگر حج کو ادا کیا مطلق نیت کے ساتھ، بھی ائیں یقول بائیں طور کے یوں کہتا ہے نویت الحج جا کے، میں کس کی نیت کرتا ہوں، یقع عن الفرض، تو یہ حج واقع ہو جائے گا فرض سے، مولانا کس سے، یعنی فرض حج ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں دلالت حال موجود ہے، دلالت حال بھائی، حال اس کا دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ وہ یقیناً یہ فرض حج ہی کر رہا ہوگا نفل نہیں، اس لیے کیونکہ عقل نقمند آدمی کے ذمے جب ایک فرض باقی ہو تو پھر اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے فرض کو پورا کر لے نفلوں کو بعد میں، تو نیز یہاں تو اور اس حج کے اندر تو بڑی عظیم مشقت ہوتی ہے مولانا، اتنا ہجوم ہوتا ہے، لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پھر سفر کر کے جانا وہ الگ مشقت اور پھر وہاں پر الگ بے انتہا مشقت ہوتی ہے بھائی، تو عقل مند آدمی اتنی مشقت برداشت کرے گا، مشقت برداشت کرتا ہے تو یقیناً اس کی پہلی کوشش کیا ہوگی کہ اپنے ذمہ کو فارغ کرے، فرض کر لے، تو یہ اس کا حال، اتنی مشقت کو برداشت کرتے ہوئے یہ عبادت کرنا، یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ کس کے لیے اٹھا رہا ہے اتنی مشقت، فرض کے لیے بھائی۔ تو اسی لیے کہا یقع عن الفرض، کہ جب اس نے نیت مطلق حج کی تو فرض حج سے واقع ہوگی، یعنی فرض حج اس کا واقع ہو جائے گا، بخلاف ما اذا قال نویت حج النفل، بخلاف اس کے کہ اگر وہ یوں کہتا ہے کہ میں نفل حج کی نیت کرتا ہوں، فانه یقع عن النفل، تو یہ حج واقع ہوگا نفل سے ہی واقع ہوگا، کیونکہ اب خود اس نے تصریح کر دی مولانا، سمجھ میں آئے، پہلے تو دلالت آئی تھی اور تصریح دلالت سے بڑھ کر ہے، واضح خود لفظوں میں ہی ایک بات اس نے بیان کر دی، اب دلالت سے کوئی اثر، وہ تو دلالت تو بھائی کوئی چیز موجود نہیں تھی، صراحت نہیں تھی، تو ہم نے کیا کیا، دلیل کس کو بنا دیا، اس کے ظاہر حال کو دلیل بنا دیا، لیکن اب تو خود تصریح آ گئی، اب دلالت کو کوئی دلیل بنانے کی گنجائش چھوڑی اس نے، اب تو گنجائش ہی نہیں ہے، وہ خود کہہ چکے نفل۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ یقع ہا ہنا عن الفرض، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں بھی فرض سے ہی واقع ہوگا یہ حج، سمجھ میں آیا، وہ فرماتے ہیں کوئی نفل حج کی نیت کر بھی لے اگر اس کے ذمہ فرض حج باقی ہے تو وہ فرض حج ہی ہوگا، نفل واقع نہیں ہوگا، لانہ سفیہ، اس لیے کیونکہ یہ ناسمجھ ہے مولانا، یہ کیا ہے، نہ سمجھ ہے بھائی، یجب ان یحجر علیہ، واجب ہے کہ اس پر پابندی لگائی جائے، حجر کا باب پڑھا یا نہیں آپ نے بھائی کتاب فقہ کے اندر، کہ پابندی بعض صورتوں میں پابندی آ جاتی ہے شریعت کی جانب سے، جیسے نابالغ پر پابندی ہوتی ہے، وہ تصرف کر سکتا ہے مولانا، تصرف نہیں کر سکتا، اسی طرح غلام پر پابندی ہوتی ہے وہ بھی تصرفات کا مالک نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں یہاں بھی یہ ناسمجھ ہے، اور ناسمجھ پر کیا ہے، پابندی لگا دی جائے، ولا یقبل تصرفہ، اور اس کے تصرف کو قبول نہ کیا جائے، تو لہذا نفل کے جو تصرف کر رہا ہے حج کو کرنا کون سا چاہیے، فرض کرنا چاہیے، اور وہ تصرف کر کے کون سا حج کر رہا ہے نفل، تو اس پر پابندی لگا دی جائے گی اور اس کے تصرف کو قبول نہیں کیا جائے گا، لہذا حج جو ادا کرے گا وہ کون سا ہوگا، فرض ہی ہوگا۔ قلنا، ہم جواب میں کہتے ہیں ھذا یبطل الاختیار الذی شرط فی العبادات، کہ یہ جو پابندی ہے یہ تو باطل کر دے گی اس اختیار کو جو عبادات میں شرط ہے، بھائی عبادت اپنے اختیار سے ہونی چاہیے، جبر عبادت کو کوئی اعتبار نہیں، تو عبادات میں اپنا اختیار ہونا ضروری ہے، تو اگر ہم اس پر پابندی لگا دیں تو ہم نے تو اس کو کیا، اس سے کیا کر دیا، عبادتوں کے لیے جو اختیار چاہیے تھا وہ اختیار ہم نے کیا کر دیا ختم، حالانکہ وہ تو عبادت کے لیے ضروری تھا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ہم کہتے ہیں ھذا یبطل الاختیار الذی شرط فی العبادات، کہ یہ پابندی جو ہے یہ تو اس کے اس اختیار ہی کو باطل کر دے گی جو عبادات میں شرط ہے. والحاصل، حاصل کلام یہ ہے کہ ان الحج لما کان یشبہ المعیار والظرف، کہ حج جب یہ مشابہ ہے معیار کے اور ظرف دونوں کے جب مشابہ ہے، آخذ شبہن، شبہن پڑھنا بھائی شبہن نہیں، میں نے آپ کو بتلایا تھا شبہن کا معنی ہے مثلن، مثلن، اور شبہ ان کا معنی ہے مشابہت بھائی، مصدر ہے. تو دیکھیے یہاں آپ خود بتلائیے بھائی مثل کا معنی صحیح ہے یا مشابہت کا. دیکھو والظرف اخذ شبہ من کل منہما، ظرف نے نہیں کا جب حج مشابہ ہے معیار اور ظرف دونوں کے، اخذ شبہ، ذرا پڑھیں آخذ شبہ من کل منہما، اس نے دونوں سے مثل لے لیا، پہلا ترجمہ. دوسرا آخذ شبہ من کل منہما، اس نے دونوں سے مشابہت لے لی، اب کیا ہوا معنی صحیح ہوا. تو آخذ شبہ من کل منہما، تو اس نے مشابہت لے لی ان دونوں سے. فمن حیث کونہ معیارا، تو معیار ہونے کی حیثیت سے آخذ شبہ من الصوم، اس نے کس سے مشابہت لے لی، روزے سے. فیتعدی بمطلق النیت کالصوم، تو یہ ادا ہو جاتا ہے مطلق نیت کے ساتھ بھی جیسے کہ روزہ، روزہ مطلق نیت کے ساتھ ادا، رمضان کا روزہ مطلق نیت سے ادا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی مولانا اس کا وقت میں بھی اشتباہ تھا، معیار ہونے کے بھی مشابہ تھا اور ظرف ہونے کے بھی، تو اس مشابہت کے اعتبار سے اس نے دونوں سے ایک ایک حکم لے لیا. روزے سے کون سا حکم لے لیا آ گیا اس کے اندر، جیسے وہ مطلق نیت کے ساتھ روزہ ہو جاتا تھا، اسی طرح مطلق نیت سے حج بھی ہو جائے گا. وَمِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ ظَرْفًا، اور اس کے ظرف ہونے کی حیثیت سے، اخذ شبہ من الصلاۃ، اس نے مشابہت لے لی نماز سے. فلا یتعدی بنیت النفل، تو یہ ادا نہیں ہوگا فرض حج کس کی نیت سے، نفل کی نیت سے. کالصلاۃ، جیسے نماز، نماز بھی نفل کی نیت سے فرض کبھی بھی ادا نہیں ہوں گے، اس سے نفل ہی ہوں گے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ روزے میں تو تھا، کیا تھا روزے میں، روزے میں تو مطلق نیت کافی ہوتی تھی، نفل کی نیت کر بھی لیتا رمضان میں، کون سا روزہ ہوتا تھا رمضان. اور نماز کے اندر تو مطلق نیت کافی نہیں ہے، نیت کو متعین بھی کرنا پڑتا ہے باقاعدہ، سمجھ میں آیا. تو دونوں سے اس نے ایک ایک حکم لے لیا، روزے سے اطلاق نیت والا حکم لے لیا، تعین نیت والا نماز سے نہیں بلکہ روزے سے اطلاق نیت والا، اور نماز سے کیا حکم لے لیا کہ وہ نفل کی نیت سے ادا فرض ادا نہیں ہوتے، تو یہ بھی نفل کی نیت سے فرض ادا نہیں ہوگا. ہاں قضا یم بغی ان یفہما، اسی طرح مناسب ہے کہ سمجھا جائے. شارح کیا فرماتے ہیں کہ اس جگہ کو مناسب ہے کہ اسی طرح سمجھا جائے. ثم لما فرغ المصنف رحمه الله عن مباحث المطلق والمؤقت، پھر جب مصنف رحمہ اللہ فارغ ہوئے مطلق اور موقت کے مباحث سے، شرع فی بیان کون الکفار مامورین بالامر اولا، تو شروع ہوئے اس بات کے بیان کے اندر کہ کفار جو ہیں وہ مامور بالامر ہیں یا نہیں، مامور بالامر ہیں یا، یعنی ان کو بھی امر کے ذریعے حکم کیا گیا ہے یا نہیں. فقال، تو مصنف فرماتے ہیں، والکفار مخاطبون بالامر بالایمان وبالمشروع من العقوبات والمعاملات، کہ کفار بھی مخاطب ہیں، کس چیز کے مخاطب ہیں، بالامر کا تعلق ہے مخاطب سے، اور بالایمان کا تعلق ہے امر سے، کس سے، امر سے. اب سر جمع سنو، اور کفار بھی مخاطب ہیں امر بالایمان کے، کفار بھی مخاطب ہیں یعنی ایمان کے امر کے، کفار بھی مخاطب ہیں کہ ایمان لے کر آؤ، کیا لے کر آؤ، وبالمشروعی، اور کس کے مخاطب ہیں، امر بالمشروع، مشروع چیزوں کے بھی مولانا مخاطب ہیں. کیا معنی مشروع سے کیا مراد ہیں؟ کہتے ہیں من العقوبات والمعاملات، یعنی سزائیں اور معاملات. سزائیں اور معاملات کے یہ بھی کیا ہیں؟ مخاطب ہیں، یہ بھی مکلف ہیں، ان پر بھی یہ چیزیں لاگو ہوں گی. جو ہماری سزائیں ہیں اور جو ہمارے معاملات کے قوانین شریعت نے بتلا دیے وہ کیا ہیں؟ ان پر بھی لاگو ہوں گے. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ بھائی تو کہتے ہیں کفار مخاطب ہیں امر بالایمان کے اور امر بالمشروع کے. من العقوبات والمعاملات، یعنی عقوبات اور معاملات میں سے. لأن الامر بالایمان فی الواقع لا يكون الا للكفار، اس لیے کہ ایمان کا امر واقع کے اندر نہیں ہوگا مگر کفار ہی کو. بھائی مومن تو پہلے ایمان رکھتے ہیں تو ان کو اے مومن و ایمان لے کر آؤ، یہ تو تحصیل حاصل لازم آئے گی. تو امر ایمان کا امر دراصل واقع میں ہونا ہی کس کو چاہیے؟ کفار کو ہونا چاہیے. یہی بات کر رہے ہیں. لأن الامر بالایمان فی الواقع لا يكون الا للكفار، کہ امر بالایمان واقع میں نہیں ہوگا مگر کفار ہی کو. واما للمؤمنین، اور باقی جو مومنین ہیں، جیسے کہ مولانا کما فی قوله تعالی، جیسے اللہ تعالی کے اس قول کے اندر ہیں. اچھا یہ اب اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے کیا کہا، واقع کے اندر ایمان کا حکم صرف کن کو ہونا چاہیے؟ کفار کو ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں بھائی قرآن میں تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا ایمان لے آؤ. تو وہاں تو امر آ رہا ہے، مومنین کو امر ہو رہا ہے. تو کہتے اب اس کا جواب دیں گے بھائی کہ یا تو اس کے ذریعے عام مسلمانوں کو خطاب ہے، مفسرین حضرات لکھتے ہیں یا تو یہ خطاب ہے عام مسلمانوں کو، اور اس صورت میں آمینو سے مراد ایمان پر ثابت قدمی ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو ایمان پر ثابت قدم رہنا، ایمان کو کبھی بھی نہ چھوڑنا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ یا اس سے خطاب کس کو ہے؟ کفار کو خطاب ہے بھائی، کفار کو خطاب ہے مولانا، نہیں کفار نہیں، منافقین، منافقین کو خطاب ہے بھائی. کیا معنی؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی زبان کے ذریعے جو ایمان لے کر آئے ہو، آمینو دل سے بھی ایمان لے کر آؤ، یعنی اپنے دل کو بھی زبانوں کے مطابق کر لو. زبان سے تو بظاہر ایمان لائے ہو، دل میں بھی کفر ہے، لیکن دل سے بھی کیا کرو؟ ایمان لے آؤ. تو یہ خطاب کس کو ہوا؟ منافقین کو. یا یہ خطاب ہے اہل کتاب کو مولانا، کہ اہل کتاب یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یعنی اے اہل کتاب، یعنی وہ لوگ، اے وہ لوگ جو پچھلے نبیوں اور پچھلی کتابوں پر ایمان لائے ہو، آمنو کیا کرو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی کتاب پر بھی ایمان لے آؤ. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو یہ تین جواب ذکر ہوں گے بھائی. تو کہتے ہیں جیسے بات جو اللہ تعالیٰ کے قول میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا فإنما یراد به الثبات علی الایمان والاستقامۃ علیہ، اس کے ذریعے مراد جو ہے ایمان پر ثابت قدمی ہے، والاستقامت علیہ، اور اس پر استقامت مراد ہے، ایک معنی استقامت صبح. او مواطات القلب باللسان، مواطات کا معنی موافقت بھائی، یا زبان قلب کی زبان کے ساتھ موافقت مراد ہے. یعنی یہ منافقین کو کہا کہ اپنے قلب کو کیا کر لو؟ اپنی زبانوں کے موافق بنا لو. او نحو ذالک، یا اس جیسے. اور بھائی بات سمجھ میں آئی؟ جیسے میں نے ذکر کیا کہ اہل کتاب کو خطاب ہے بھائی. وَقَذَاهُمْ أَلْيَقُ بِالْعُقُوبَاتِ، اسی طرح وہ کفار زیادہ لائق ہیں عقوبات کے بھی. بھائی متن میں کیا ذکر کیا تھا؟ مشروع سے کیا مراد ہے؟ عقوبات اور معاملات. تو اس کے بھی یہ کفار مخاطب ہیں، یعنی مکلف ہیں مولانا. کیا ہیں؟ مکلف. ایمان کے بھی مکلف ہیں اور یہ معاملات اور عقوبات کے بھی مکلف ہیں بھائی. کہتے ہیں وَقَذَاهُمْ أَلْيَقُ بِالْعُقُوبَاتِ، اسی طرح وہ عقوبات کے بھی زیادہ لائق ہیں. لِأَنَّ الْعُقُوبَاتِ، اس لیے کہ عقوبات جو ہیں، اور وہ کیا ہے عقوبات؟ کہتے ہیں وہی الحدود والقصاص، کہ حدود اور قصاص ہیں یہ. حدود اور قصاص تو یہ عقوبات جو ہیں، اذا کانت تجری علی المسلمین، جب یہ مسلمانوں پر جاری ہوتی ہیں، لاجل انتظام العالم، عالم کے انتظام کے لیے، ومصلحت البقاء، اور عالم کے بقا کی مصلحت کی وجہ سے، وزجر عن المعاصی، اور گناہوں سے ڈانٹ کے طور پر جب یہ مسلمانوں پر جاری ہوتی ہیں، فل کفار اولا بہما، تو کفار اس کے ان دونوں کے زیادہ، ان حدود اور قصاص کے وہ زیادہ لائق ہیں مولانا. یہ حدود، یہ عقوبات کیا ہیں؟ حدود اور قصاص. تو جب یہ مسلمانوں پر جاری ہوتی ہیں، کس وجہ سے جاری ہوتی ہیں؟ عالم کے انتظام کے لیے بھائی، کہ عالم کا انتظام چلتا رہے بھائی، اور اسی طرح یہ عالم کا نظام کیا ہے؟ باقی رہے. تو جب یہ مسلمانوں پر جاری ہوتی ہیں تو کفار پر بطریقہ اولا جاری ہونی چاہیے، اس لیے کیونکہ انہوں نے تو دنیا کو آخرت پر بھی ترجیح دے دی ہے. تو جس کے لیے تو دنیا کے نظام صحیح چلتا ہے، اور انہوں نے آخرت پر کس کو ترجیح دے دی ہے؟ دنیا کو ترجیح دے دی ہے. تو معلوم ہوا ان کی مقصود نظر صرف دنیا ہے، اور ان چیزوں کے لیے دنیا کی بقا اور دنیا کا انتظام کا صحیح چلنا ہے، تو بطریق اولا وہ کیا ہونے چاہیے؟ اس کے مکلف ہونے چاہیے بھائی. بات سمجھ میں آگے بھائی؟ کہتے ہیں سیما عند ابی حنیفۃ رحم اللہ، خاص کر امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک، لان الحدود والکفارات عنده زاجرۃ للناس عن الارتکاب، اس لیے کہ حدود اور کفارات ان کے نزدیک وہ زاجرہ ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کو ڈانٹنے کرنے والی ہیں، عن الارتکاب ارتکاب المعاصی، کس چیز سے؟ گناہوں کے کرنے سے، گناہوں کے ارتکاب سے ڈانٹ ہیں لوگوں کے لیے یہ. لا ساترۃ و مزیلۃ للمعصیۃ، ساتر یعنی ڈھانپنے والی اور زائل کرنے والی نہیں ہے گناہ کو بھائی. یاد رکھیے ہمارے امام صاحب کے نزدیک بھائی یہ گناہ، یہ جو حدود و قصاص ہیں یہ زاجر ہیں لوگوں کے لیے، ڈانٹ کرنے والے ہیں تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں، گناہ نہ کریں. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ساتر ہیں، کفارہ ہیں. یہ کیا ہیں؟ کفارہ. اس سے وہ گناہ، جب یہ سزا یا حد یا قصاص اس پر نافذ ہو جائے گی تو اس کا گناہ ختم ہو جائے گا، یہ اس کو ڈھانپ لے گی، چھپا دے گی، اس کو زائل کر دے گی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کہتے ہیں خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، کیونکہ یہ لوگوں کو کیا گناہوں سے روکنے والی ہے، تو جب مسلمانوں پر یہ جاری ہوتی ہیں تو کفار پر کیا ہونی چاہیے؟ بطریقے اولا ان کو جاری ہونا چاہیے بھائی. وہ عمل معاملات، باقی معاملات جو ہیں، فہی دائرہ تم بیننا و بینہم، تو وہ دائر ہیں ہمارے اور ان کے درمیان بھائی. ہمارے اور ان کے درمیان کیا ہیں؟ دائر ہیں یعنی جاری ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان جاری ہوتے ہیں. فیم بغی ان نتعامل معہم حسب ما تعاملنا بیننا، تو کہ ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں اسی اعتبار سے جیسے کہ ہم آپس میں معاملہ کرتے ہیں. فل بیع والشرائی والاجارت وغیرہا، بیع شراء اور اجارہ وغیرہ میں، سوا الخمر والخنزیر، علاوہ خمر اور خنزیر کے، فإنهما مباحان لهم لا لنا، اسی کی یہ دو جو چیزیں ان کے لیے مباح ہیں ہمارے لیے نہیں. وإليه اشار عليه الصلاة والسلام بقوله، اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول کے ذریعے. یہ آگے حدیث ہے مولانا، الخمر لهم كالخل لنا والخنزير لهم كالشات لنا وانما بذلوا الجزيه ليكون دماؤهم كدماءنا واموالهم كاموالنا. یہ حدیث ہے مولانا، حضور علیہ السلام قول فرماتے ہیں الخمر لهم كالخل لنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے لیے شراب اسی طرح ہے جیسے ہمارے لیے سرکہ، والخنزير لهم كالشات لنا اور ان کے لیے خنزیر اسی طرح ہے جیسے ہمارے لیے. شات کا معنی میں نے بتلایا بکری نہیں ہے، بھیڑ بکری دونوں ہیں بھائی، جیسے کا شات لانا جیسے ہمارے لیے بھیڑ بکری ہے. وانما بذل الجزیہ، اور انہوں نے جزیہ جو خرچ کیا ہے، لیکون دماؤہم کدماءنا، تاکہ ان کے خون بھی ہمارے خونوں کی طرح ہو جائیں، یعنی محفوظ ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ محفوظ ہو جائیں. واموالہم کاموالنا، اور ان کے مال بھی ہمارے مالوں کی طرح محفوظ ہو جائیں بھائی. وبالشرائع فی حکم المؤاخذہ فی الاخرتی، اور یہ کفار مخاطب ہیں شرائع کے بھی مولانا، فی حکم المؤاخذہ فی الاخرتی، آخرت میں مؤاخذے کے حکم کے اعتبار سے، آخرت میں مؤاخذے کے حکم کے اعتبار سے، بلا خلاف بغیر کسی اختلاف کے، یعنی اس میں ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا کوئی اختلاف نہیں. ہمارے نزدیک جیسے کفار مکلف ہیں کس چیز کے؟ ایمان کے مکلف ہیں، اسی طرح وہ عقوبات کے بھی ان پر جاری ہوں گی، اسی طرح معاملات کے بھی مکلف، وہ بھی وہ اسی طرح کریں گے کیونکہ ہمارے اور ان کے درمیان ہوں گے تو ان کے ساتھ اسی طرح معاملہ کریں گے بھائی، اور نیز شرائط کے بھی وہ مخاطب ہیں، یعنی شرائط شرع احکام جو ہیں ان کے بھی مکلف ہیں، شرائط سے مراد فروعات ہیں مولانا، فروعات نماز روزہ زکات حج وغیرہ ان کے بھی مکلف ہیں، بہی معنی کہ آخرت میں اس پر بھی ان کا مواخذہ ہوگا، کیا معنی مواخذہ ہوگا، کس بات پر، کہ تم ان کا اعتقاد فرض ہونے کا اعتقاد کیوں نہیں رکھتے تھے، یہ تو ہم نے عبادتیں فرض کی تھیں، عمل کرنے نہ کرنے کی بات ابھی نہیں ہو رہی مولانا، ادا کی بات نہیں ہو رہی، صرف اعتقاد کی بات ہو رہی ہے کہ تمہیں اس بات پر بھی ان کو آخرت میں مواخذہ ہوگا کہ تم ان کے فرضیت کا اعتقاد کیوں نہیں رکھتے تھے، ہم نے یہ چیزیں فرض کی تھیں، تو آپ جانتے ہیں مولانا فرض کا انکار کفر ہے، فرض کا انکار، تو ایک وہ توحید سے انکار کرتے تھے وہ الگ کفر ہوا، اور یہ فرائض کا انکار یہ کیا ہو گیا الگ کفر ہوا، تو اس پر الگ سزا ہوگی مولانا، بات سمجھ میں آئے گی، اس سزا کے ساتھ اس کی بھی سزا ان کو ملے گی، مواخذہ ہوگا آخرت میں، بات سب کو سمجھ میں آ گئی، یعنی ان الکفار مخاطبون بالشرائع، یعنی کہ کفار مخاطب ہیں شرائع کے یعنی فروع کے، وہی الصیام والصلاۃ والزکاۃ، اور یہ وہ کیا ہیں، روزہ نماز زکات اور حج ہیں، فی حق المواخذہ فی الاخرہ، آخرت میں مواخذے کے حق میں، باتفاق بیننا و بین الشافعی رحمہ اللہ، بالاتفاق ہمارے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان، فہم یعذبون بترک اعتقاد الفرائض والواجبات کما یعذبون بترک اعتقاد اصل الایمان، اس لیے کیونکہ وہ ان کو عذاب دیا جائے گا فرائض اور واجبات کے اعتقاد کو ترک کرنے کی وجہ سے، جیسے کہ ان کو عذاب دیا جائے گا اصل ایمان کا اعتقاد ترک کرنے کی وجہ سے، لقولہ تعالی بوجہ اللہ تعالی کے اس قول کے، بھئی یہ دلیل ہے کہ ما سلککم فی سقر، جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے بھئی، جنت والے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا، سقر جہنم بھئی، کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا، قالوا وہ جواب میں کہیں گے، لم نکن من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، کیا معنی، اے لم نکن من المعتقدین للصلاۃ المفروضۃ والزکاۃ المفروضۃ، یعنی ہم نماز جو وہ نماز جو فرض ہے ہم اس کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے، اور وہ زکاۃ جو فرض ہے ہم اس کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے، تو دیکھو معلوم ہوا اس پر بھی کیا ہوگا آخرت میں ان کا مواخذہ ہوگا، وہ خود وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کا اعتقاد نہیں تھا اس لیے ہمیں آج جہنم میں داخل کیا گیا، ہاکذا قالوا، اسی طرح علماء نے فرمایا ہے، وقد فسرته في التفسير الاحمدي باطن بوجه واشمله، اور تحقیق میں نے اس کی تفسیر کی ہے تفسیر احمدی کے اندر، اطنب بھائی اطناب کہتے ہیں طویل کرنا بھائی، اطنب طویل یعنی مفصل، اشمل جس میں عموم ہو شمول ہو مولانا، تو یوں ترجمہ کر لیں، اور تحقیق میں نے اس کی تفسیر کی ہے تفسیر احمدی کے اندر بھی، اطنب وجہ واشملہ، بڑے مفصل اور جامع طریقے پر بھائی، بڑے مفصل اور جامع طریقے پر اس کی تفسیر کی ہے، وَأَمَّا فِي وُجُوبِ الْأَدَاءِ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْبَاضِي، اور باقی وجوب ادا جو ہے احکام دنیا میں، احکام دنیا میں وجوب ادا کے سلسلے میں، فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْبَاضِي، تو اسی طرح ہے بعض کے نزدیک بھائی، بعض کے نزدیک اسی طرح ہے بھائی، یعنی ان پر وہ ادا کے بھی مکلف ہیں، کیا معنی ہے، یعنی وہ ادا عبادات کے بھی مخاطب ہیں، اس کی بھی ادا عبادات کے بھی مکلف ہیں، پہلی بات تو کس کی تھی سب سے پہلے ایمان، پھر اس کے بعد کس کی عقوبات اور معاملات کی، اس کے بعد کس کی بات کی شرائع کی، یعنی اس پہ بھی مواخذہ ہوگا لیکن کس بات پر، اعتقاد نہیں رکھا، اب کیا عمل نہیں کیا اس پر، کیا اس کے بھی وہ مکلف ہیں، عمل کے بھی مکلف ہیں یا نہیں بھائی، ادا بھی ان کے بھی وہ مکلف ہیں، ادا کے مکلف نہیں ہیں، تو کہتے ہیں وجوب احکام دنیا میں وجوب ادا کے سلسلے میں بھی فکذلک عند البعض، اسی طرح ہے بعض علماء کے نزدیک، یعنی وہ اس پر بھی ان کا مواخذہ ہوگا آخرت میں. بات سمجھ میں آگئے بھائی؟ یعنی انہم مخاطبون بی اداء العبادات فی الدنیا ایضا، یعنی وہ مخاطب ہیں اداء عبادات کے بھی دنیا کے اندر، عند البعض بعض کے نزدیک. بھئی وہ بعض کون ہیں؟ کسی من مشائخ العراق و اکثر اصحاب شافعی رحمہ اللہ، مشائخ عراق ہیں، یعنی کہ مشائخ عراق اور امام شافعی رحمہ اللہ کے اکثر اصحاب جو ہیں. وہادہ مغلطت عظیمت للقومی، اور مغلطہ مغالطے کو کہتے ہیں مولانا، مغالطے کو، مغلطہ لفظ ہے مغالطے کو، اور مغالطہ کہتے ہیں غلطی میں ڈالنے والی چیز پر. مغالطہ کسے کہتے ہیں؟ غلطی میں ڈالنے والی چیز. کہتے ہیں وہادہ مغلطۃ عظیمۃ للقومی، اور یہ ان لوگوں کا عظیم مغالطہ ہے. لئن شافعی رحمہ اللہ لما لم یقل بصحت ادائها منہم، کہتے ہیں بھائی، کہتے ہیں یہ ان لوگوں کا عظیم مغالطہ ہے بھائی، اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ جب یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر حالت کفر میں کفار کی ادا صحیح نہیں، وہ نماز پڑھ بھی لیں تو ادا نہیں، زکات دے بھی دیں تو ادا نہیں، اور نیز جب وہ ایمان لے آئے تو ان کے ذمے گزشتہ نمازیں اور گزشتہ سالوں کی زکات اور روزے وغیرہ بھی واجب. تو جب امام شافعی رحمہ اللہ نہ تو ان کی ادا کو صحیح قرار دیتے ہیں، نہ اسلام لانے کے بعد ان کے ذمے قضا کے قائل ہیں، تو پھر ادا کے مکلف ہونے کا کیا معنی؟ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ شارع اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کیا کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ کفار ادا کے بھی مکلف، بھئی ادا کے مکلف ہونے کا کیا معنی جب امام شافعی رحمہ اللہ ان کی ادا کے صحیح ہونے کے قائل ہی نہیں ہے کہ ان کی ادا صحیح نہیں ہے، نیز جب ایمان لے آئے تو پھر اس کے بعد ان کے ذمہ قضا بھی نہیں ہے، تو پھر ادا کے مکلف ہونے کا کیا معنی؟ دیکھیے بھائی کہتے ہیں لئن شافعی رحمہ اللہ لما لم یقل بصحت ادائها منہم حالت الکفر، اسی کہ جب امام شافعی رحمہ اللہ وہ قائل نہیں ہیں ان کی ادا کے صحیح ہونے کے ان سے حالت کفر کے اندر، حالت کفر میں ان کی ادا کے صحیح ہونے کے جب وہ قائل نہیں ہیں، ولا بوجوب قضائها بعد الاسلامی، اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد اس کی قضا کے واجب ہونے کے جب وہ قائل ہیں، فما معنی وجوب الاداء فی الدنیا، تو دنیا میں وجوب ادا کا کیا معنی کہ ان پر ادا بھی کیا ہے؟ واجب ہے. فلذا اولو کلامہ، اسی لیے انہوں نے تاویل کی امام شافعی رحمہ اللہ کی کہ کلام کی، ان کے کلام کی کیا کی ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ وہ ادا عبادات کے بھی مخاطب ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ادا عبادات کے مخاطب بھی ہیں یعنی مکلف ہیں. کہتے ہیں انہوں نے پھر تاویل کی امام شافعی رحمہ اللہ کے کلام کی، بیان مان الخطاب فی حقہم، کہ خطاب کا معنی ان کے حق میں یہ ہے کہ آمنو ثم صلو، بھائی ویسے تو امر آیا اقیم الصلاۃ، نماز کیا کرو قائم، کہتے کفار بھی اس کے مکلف ہے، کیا معنی؟ یعنی اس سے پہلے ایمان محذوف ہے، آمنو ثم اقیم الصلاۃ، ایمان لے کر آؤ پھر کیا کرو؟ نماز قائم کرو. تو کہتے ہیں بأن معنی الخطاب فی حقہم، ان کے حق میں خطاب کا معنی یہ ہے کہ آمنوا ثم صلوا، ایمان لے کر آؤ پھر نماز پڑھو. فیقدر الایمان مقتضا طبعا للعبادات، پس مقدر مانا جائے گا ایمان کو بطور مقتضا کے اور عبادات کے تابع کرتے ہوئے، عبادات کے تابع کرتے ہوئے. کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کسی ایک شخص سے کہا جائے بھائی حالت جنابت میں ہے، اب اس کہا جائے کہ اس پر نماز فرض ہے، کیا معنی؟ پہلے طہارت حاصل کرو پھر کیا کرو؟ نماز پڑھو. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہاں بھی اسی طرح ہے، پہلے ایمان لے کر آؤ پھر کیا کرو؟ نماز پڑھو بھائی. وثمرته انهم يؤاخذون عنده في الاخره، ہاں ثمرہ یہ ظاہر ہوگا مولانا، تو ہمارے نزدیک کفار کو سزا ہوئی دو وجہ سے، ایک ایمان کو چھوڑنے کی وجہ سے اور دوسرا فرضوں کا اعتقاد نہ رکھنے کی وجہ سے، اور ان کے نزدیک سزا تین وجہ سے ہوگی، ایک ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے، ایک پھر فرائض کا اعتقاد نہ رکھنے کی وجہ سے، اور تیسرا پھر ان عبادات کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے. سورت سمجھ میں آ گئے؟ کہتے ہیں وثمرته انهم يؤاخذون عندهم في الاخره بترك فعل الصلاه، ثمرہ اس کا یہ ہے کہ وہ ان کا مواخذہ ہوگا آخرت کے اندر دماغ کے فعل کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی، کما یعذبون بترک اعتقادہا اتفاقاً، جیسے ان کو عذاب دیا جائے گا اس نماز کا اعتقاد چھوڑنے کی وجہ سے، بالاتفاق بھائی اتفاقاً، یعنی اس میں تو ہمارا بھی ان کے ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ اتفاق ہے. فلو لم یکونوا مخاطبین باداء العبادات فی الدنیا، اگر وہ دنیا اداء عبادات کے مخاطب نہ ہوتے دنیا کے اندر، لما عذبوا فی الاخرت بترکیہا، تو وہ البتہ عذاب نہ دیے جاتے آخرت میں ان عبادات کو چھوڑنے کی وجہ سے. ھذا غایۃ ما قیل فی التلویح فی تحقیق ھذا المقام، کہتے ہیں یہ انتہائی بات ہے جو کہی گئی ہے تلویح کے اندر، اس مقام کی تحقیق کے اندر، جو ساری کہتے ہیں میں نے اس کا کیا کر دیا، خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا. والصحیح انہم لا یخاطبون بأداء ما یحتمل السقوط من العبادات، صحیح مذہب یہ ہے مولانا کہ یہ مخاطب نہیں ہے ادا کے، ان چیزوں کی ادا کے مخاطب نہیں ہے جو سقوط کا احتمال رکھتی ہیں عبادتوں میں سے، عبادتوں میں سے جو عبادتیں سقوط کا احتمال رکھتی ہیں وہ ان کے کفار ان کے مخاطب نہیں، یعنی ان پر ان کی ادا نہیں ہے. ہاں جو چیزیں جیسے نماز روزہ، دیکھو انسان سے بھی ساقط ہو جاتی ہے، حیض و نفاس میں کیا ہوا ہے سمجھ میں، تو یہ ساقط ہو جاتی ہیں حیض و نفاس کی حالت میں عورت سے، تو یہ معلوم ہو یہ عبادتیں ساقط ہونے والی ہیں. لیکن کچھ چیزیں کبھی بھی ساقط نہیں ہوتی، جیسے ایمان مولانا، جیسے کیا ہے وہ سقوط کا احتمال نہیں رکھتا. تو کہتے ہیں وَصَحِيحُ أَنَّهُمْ لَا يُخَاطَبُونَ بِأَدَاءِ مَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ مِنَ الْعِبَادَاتِ، اور صحیح یہ ہے کہ وہ مخاطب نہیں ہے اس چیز ان عبادتوں کی ادا کے جو سقوط کا احتمال رکھتی ہیں. اَيْ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ لَنَا، ہمارا صحیح مذہب یہ ہے کہ اَنَّ الْكُفَّارَ لَا يُخَاطَبُونَ بِأَدَاءِ الْعِبَادَاتِ الَّتِي تَحْتَمِلُ السُّقُوطَ، کہ وہ کفار مخاطب نہیں ہیں ان عبادات کی ادا کے جو سقوط کا احتمال رکھتی ہیں، مخاطب نہیں ہیں یعنی جو مخاطب نہیں یعنی مکلف نہیں ہے، نصف الصلاۃ والصوم، جیسے نماز ہے اور روزہ ہے. فإنهما يسقطان عن اهل الاسلام بالحيض والنفاس، اس لیے کہ یہ تو اسلام و اہل اسلام سے بھی ساقط ہو جاتی ہیں حیض و نفاس کی وجہ سے، ونحوہما، جیسے اور عذروں سے، لقول علیہ الصلاۃ والسلام، حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے، لمعاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، حین بعثہ الی الیمن، جب حضور نے ان کو یمن کی طرف بھیجا، حضور نے ان سے فرمایا، لتأتی قوما، تم آؤ گے ایک قوم کے پاس، من اہل الکتاب، کس میں سے، اہل کتاب، تم اہل کتاب میں سے قوم کے پاس آؤ گے یعنی ان کے پاس پہنچو گے، فدعوہم الی شہادتی ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، پس تم ان کو دعوت دینا اس بات کی شہادت، اس بات کی طرف، شہادت کی طرف کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں بھائی، یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں محمد کیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اس بات کی ان کو دعوت دینا. فإنهم أطاعوك، پس اگر وہ تیری اطاعت کریں تیری، فأعلمهم، تو تم ان کو بتلانا، ان اللہ فرض علیہم خمس صلوات فی کل یوم و لیلۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں ہر دن رات کے اندر. الحدیث، سمجھ میں، الحدیث معروف، یا اقرا الحدیث. اچھا تو دیکھو، فإنہم تصریح، اس لیے کہ اس میں کیا ہے، یہ تصریح ہے اس بأنہم لا یکلفون بالعبادات الا بعد الایمان، کہ وہ مکلف نہیں ہے عبادتوں کے مگر کس کے بعد، ایمان کے بعد. دیکھو پہلے کیا ذکر ہوا، کہ ان کو دعوت دو کس طرح، کہ وہ شہادت دیں کس چیز کی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اگر وہ اطاعت کریں تو پھر ان کو کہو کہ نہ پانچ نمازیں فرض ہیں. معلوم ہوا پہلے ایمان لانا ضروری، پھر اس کے بعد کیا ہوگی، وہ مکلف ہوں گے کس چیز کے، عبادت کے. واما الایمان فلما لم يحتمل السقوط من احد، باقی ایمان جو ہے جب وہ سقوط کا احتمال نہیں رکھتا کسی ایک سے بھی، لا جرم کانوا مخاطبین بھی، تو یقیناً وہ اس کے بھی کیا ہیں، مخاطب ہیں مولانا، اس کے تو مکلف ہیں ہی بھائی ہر حال میں. چلیے بس مولانا، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.